اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا.
نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر بیان کرتے ہوئے الفاظ کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے. آج ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو وجہ تخلیق کائنات بنی، جو امام الانبیاء ہیں، جو احسن البشر ہیں، جو قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کروائیں گے. آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اپنے پرائے کے غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. تو ناظرین، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں بات کریں گے. یہ سیریز آف پروگرام ہوگا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تمام اہم پہلو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے ہیں وہ میں اس میں کور کرنے کی کوشش کروں. ہم شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کے گھر کا انتخاب کیا، اللہ کا گھر تعمیر کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا گھر جو بندگی کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہی ہے، جو کہ برکت والا ہے اور موجب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہ وہ گھر تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جسے ہم کعبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے انہوں نے اللہ کی بندگی کے لیے تعمیر کیا. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام آتے رہے، حوادث سے زمانہ ہوتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام کا فلڈ آیا، حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، اور اس کے بعد دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھی گھر موجود نہ رہا. دوبارہ اس گھر کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ کو یہاں، اس وقت تو یہ علاقہ مکہ کا علاقہ بالکل بیابان، بنجر، چٹیل چٹانوں والا، کالے پہاڑوں والا علاقہ تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو ان چٹیل چٹانوں میں چھوڑاؤ. وہ فلسطین سے اپنی بیوی کو لے کے چلے اور اس علاقے میں آ کے جہاں پہ نہ پانی تھا، نہ شجر تھے، نہ حجر تھے، بالکل بیابان تھا، وہاں پہ انہوں نے اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ دیا. حضرت ہاجرہ علیہ السلام بار بار پوچھتی رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ تو اتنا زیادہ خیال کرنے والے، محبت کرنے والے، چاہت کرنے والے، پیار کرنے والے، دوسروں کی غم رسی کرنے والے، آپ تو وہ ہیں جو اکیلے کھانا نہیں کھاتے، لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور آپ اپنے بیوی بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ہاجرہ علیہ السلام بار بار پوچھتی رہیں، وہ اپنی سواری پہ بیٹھ کے چل پڑے، اور ہاجرہ علیہ السلام ساتھ ساتھ ان کے چل رہی تھی اور بار بار پوچھ رہی تھی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اللہ کا حکم ہے، ہاجرہ علیہ السلام فرمانے لگی تو پھر میں صبر کروں گی اللہ کے حکم پہ، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے. ہاجرہ علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ وہاں رہیں. تھوڑے وقت میں جو موجود تھا کھانا پینا، جو کھجوریں، وہ ختم ہو گئیں. بچہ بھوک سے بلبلانے لگا. ہاجرہ علیہ السلام پانی کے تلاش میں دوڑی، ایک چٹان سے دوسرے پہاڑ پہ جاتی اور پھر اس خوف سے واپس آتی کہ کوئی جنگلی جانور نہ اٹھا لے، कोई जंगली जानवर पे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे, फिर वापस आके देखती बच्चे को ठीक पाती, फिर दौड़ के जाती पानी की तलाश में। इस तरह हजरत अलैहिस्सलाम सफा व मरवा में दौड़ती रहीं, और जब सातवें चक्कर में वापस आईं तो देखा जहां उस शीरखार की एड़ियां रगड़ी जा रही थीं, वहां अल्लाह सुबहानहू ताला ने पानी का चश्मा वहां पे बना दिया था। और पानी इस तेज़ी से बाहर उबल रहा था कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उसका बंद बनाया, पानी को रोकने की कोशिश की और जमजम कहते हुए उसका बंद बनाया। और ये जमजम जो अल्लाह सुबहानहू ताला का मौजज़ा है, यहाँ अब लाखों हाजी जाते हैं हर साल, और मिलियन ऑफ गैलन्स पानी जो है ना सिर्फ पीते हैं बल्कि बोतलों में भर भर के लेके आते हैं। एक ऐसा मौजज़ा है अल्लाह सुबहानहू ताला का। कोई भी पानी का रिजर्वायर इतना ज़्यादा उसमें पानी मौजूद नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में लाखों करोड़ों अरबों लोग उस पानी से इस्तफादा हासिल कर रहे हो। तो ये वो मौजज़ा था जो अल्लाह सुबहानहू ताला ने दिखाया। उसके बाद वहाँ पे हाजरा अलैहिस्सलाम ने क़याम किया। यमन का कुछ कबीले वहाँ से गुज़र रहे थे और उन्होंने जब परिंदों को देखा तो उनको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पानी मौजूद है, तो वो यहाँ पे आए। और उन्होंने जब पानी का चश्मा देखा तो उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाही कि यहाँ हम यहाँ आप अपना क़याम कर लें, यहाँ हम अपनी बस्ती बना लें। हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनको इजाज़त दे दी और उन्होंने वहाँ पर अपनी बस्ती बना ली। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाल बच्चे की खैरियत दरियाफ्त करने आते जाते रहते थे, जिसमें कुर्बानी वाला वाक़या भी हुआ, जिसमें दूसरे वाक़यात भी हुए। जो बहुत अहम वाक़या जो हुआ वो जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अल्लाह सुबहानहू ताला के इज़्ज़त से अल्लाह के घर की तामीर का आगाज़ हुआ। अल्लाह की घर की तामीर उन्हीं बुनियादों पर बनाई गई, उन्हीं बुनियादों पर बनाई गई जिन बुनियादों पर हुई थी। अल्लाह सुबहानहू ताला ने अपने ख़ास फजल व करम के साथ बादलों का एक टुकड़ा आसमान पर नमूदार कर दिया, और जहाँ उस बादल का साया पड़ता था वहाँ उन्होंने बुनियादें, जैसे आजकल हम नक्शा तामीर करते हैं और उस नक्शे के मुताबिक बिल्डिंग बनाते हैं, तो अल्लाह सुबहानहू ताला ने एक गैबी नक्शा उनको अता किया और उस नक्शे के मुताबिक उन्होंने बुनियादें बनाई और उसकी तामीर शुरू की। वैद यरफा इब्राहिम अल-क़वाइद मिन अल-बैत व इस्माईल, और जब इब्राहिम और इस्माईल अपने रब के घर की दीवारें उठा रहे थे, क्या फरमा रहे थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ओ हमारे रब, ए हमारे रब, हमारी ये खिदमत जो हम कर रहे हैं या अल्लाह ये कबूल कर लेना, ए हमारे रब हमारी खिदमत कबूल कर लेना। ये कहते हुए वो दीवारें उठा रहे थे। और जब एक ख़ास जगह पे पहुंच के, ज़ाहिर है उससे ऊपर आप अगर दीवार को उठाना चाहते हैं तो आपको सीढ़ी चाहिए, आपको कोई ऐसा चीज़ चाहिए जिससे कि आप ऊंचा हो सकें, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पे खड़े हो गए। और ये पत्थर, जैसे आजकल हमारी क्रेनें ऊपर नीचे होती हैं, अल्लाह के हुक्म से ये पत्थर ऊपर नीचे जाने लगा और ये पत्थर उठता जाता। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवारें बनाते जाते और इस्माईल अलैहिस्सलाम उनकी मदद करते रहते, और इस तरह अल्लाह सुबहानहू ताला के घर की तामीर हुई। इस तामीर के दौरान इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं मांगी, वो दुआएं बहुत अहम हैं, और उन दुआओं को अल्लाह सुबहानहू ताला ने कबूलियत का शर्त बख्शा। वो दुआएं हैं क्या, एक दुआ उन्होंने मांगी कि हमारी खिदमत को कबूल कर लें, एक दुआ उन्होंने मांगी रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमत लक, ऐ हमारे परवरदिगार हमें अपनी बंदगी में रखना, हमें इस्लाम पे रखना, हमें सीधे रास्ते पे रखना, और हमारी ज़ुर्रियत में से आगे हमारे बच्चों में से एक ग्रोह को जो है दीन पे रखना, हक पे रखना, इस्लाम पे रखना। ये वो दुआ थी जिसका फैज़ उनकी नस्लों में जाता रहा। उलमा यहाँ लिखते हैं, वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब लेने जाता है تو وہ ایک کڑی جو چلتی آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ موحد رہی، وہ اللہ کو ایک ہی مانتی رہی، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتی رہی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی حبیب خدا موحدین کی اولاد میں سے ہیں۔ اور دوسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اسماعیل علیہ السلام نے مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، اے ہمارے پروردگار انہی میں سے یعنی کہ ہماری اولاد میں سے ایک ایسا نبی مبعوث کرنا جو تیرے کلام کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے، اس کی آیتوں کی تلاوت کرے، اور جو لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے، اور جو لوگوں کی دلوں کی صفائی کرے، جو لوگوں کو جانور سے انسان بنا دے۔ اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا کہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذریت میں سے مبعوث کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عرب کے لوگوں کو کہ جو جہالت میں اور ضلالت میں اور گمراہی میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے، ان کے دلوں کی ایسی صفائی کی کہ وہ اپنی نفاست میں اپنے اخلاق میں بھی بے مثال بن گئے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خاص فضل تھا، ایک خاص کرم تھا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرحم میں ہوئی، اور وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بچے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی برکت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں 12 بچوں سے نوازا۔ میں اس سے پہلے کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی طرف آؤں، میں عرب کا تھوڑا سا تعارف کرانا چاہوں گا یہاں پہ کہ عرب کے قبائل، عرب جو ہیں دو بڑے قبائلوں کے نام سے، ایک باقیہ اور ایک البائدہ۔ سو جو البائدہ ہیں وہ عرب جن کا ہم تذکرہ قرآن پاک میں سنتے ہیں، عاد و ثمود اور اس کے علاوہ دوسری قومیں جو عرب کی قومیں تھیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عروج دیا، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاقت دی۔ اگر آپ قوم عاد اور ثمود کے قصے پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہوئی تھی اور اتنا ذہن دیا ہوا تھا کہ انہوں نے پتھروں میں، پہاڑوں میں، چٹانوں کو کاٹ کاٹ کے گھر بنائے، لیکن اللہ کی نافرمانی میں پڑے رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو، بائدہ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کسی کو تیز آندھی لے اڑی، کسی کے لیے رات سخت آواز آئی، اور سبھی لوگ اوندھے گھروں میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نسلوں کا نام و نشان ختم کر دیا۔ دوسری قسم جو عرب کی ہے، جو عربی میں بات کرتے ہیں، بائدہ۔ اور بائدہ کی آگے دو قسمیں ہیں، اور اس میں دو قسموں میں العاربہ ہے اور مستعربہ۔ العاربہ عرب کی وہ قسم ہے جن کی مادری زبان عربی ہے، یہ لوگ یمن کے ارد و گرد اور اس کے علاوہ حجاز میں اور جزیرہ نما عرب میں ہر جگہ یہ پھیلے ہیں۔ دوسری قسم مستعربہ، مستعربہ وہ عرب ہیں جن کی اپنی مادری زبان عربی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آگے اولاد میں سے، انہیں ہم عرب مستعربہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عربی ان سے سیکھی، ان کے عرب کے ساتھ قبیلہ جرحم جو تھے وہ عربہ تھے، ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تو آگے نسل، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی زبان تھی، لیکن یہ آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی آگے جو اولاد ہے وہ ان کی زبان عربی زبان، اور یہ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برکت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بچوں سے نوازا، ان میں سے ایک جو ہیں وہ قیدار ہیں۔ قیدار کی نسل میں سے ایک پیدا ہوئے مرد انسان، ان کا نام عدنان، اور عدنان کے آگے پوتے ہیں نزار. نزار کے چار بچے تھے، ان میں سے ایک تھے مضر. مضر کے آگے اولاد میں سے قریش بن مالک ہوئے، اور قریش بن مالک کی اولاد میں سے قصی ہوئے. قصی کے آگے تین بیٹے تھے، ان میں سے ایک عبد مناف ہوئے. عبد مناف کی نسل میں سے آگے ہاشم ہوئے. یہ ہاشم کی لینیج ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی. ہاشم نے بنو نجار کی خاتون جو کہ مدینہ کی سردار کی بیٹی تھی سلمہ، ان سے شادی کی. تو ہاشم کی شادی سلمہ سے ہوئی جو کہ بنو نجار کی قبیلہ کی سردار کی بیٹی تھی. ہاشم فلسطین تجارت کے لیے تشریف لے کے گئے، بیمار ہو گئے اور وہیں مدفون ہو گئے. اور ان کے وطن سے ایک چھوٹا بچہ جن کا نام شائبہ تھا، شائبہ ہوا. شائبہ کی پرورش مدینہ، جسے کہ یثرب کہا جاتا تھا. یثرب وہ جگہ جہاں کے بیماریاں ہیں، جہاں تکلیفیں ہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ جگہ مدینہ تو نبی بن گئی، یہ جگہ روشن ہو گئی، یہ جگہ بیماریوں کی بجائے آرام کی جگہ بن گئی، بیماریوں کے علاج کی جگہ بن گئی. تو یثرب میں شائبہ کی پرورش ہونا شروع ہوئی. اور شائبہ جب جوان ہوئے تو ان کو لینے کے لیے ان کے چچا جو کہ مکہ کے سردار تھے مطلب، وہ آئے. وہ شائبہ کو لے کے مکہ چلے گئے کہ میں ان کو اپنی پرورش میں رکھتا ہوں اور ان کو وہاں مکہ میں رکھتا ہوں. تو جب وہ مکہ تشریف لائے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں، تو اس نسبت سے لوگ انہیں عبد المطلب پکارنے لگے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے. تو شائبہ جو کہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے، یہ بعد میں مکہ کے سردار ہوئے. اور انہوں نے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو برکت دی، ان کی اولاد ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بڑے کام لیے. ان میں سے ایک بڑا کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب سے لیا وہ تھی زمزم کے کنویں کی کھدائی. ہم اس طرف آتے ہیں، اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں. اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا اور اللہ کے گھر کی عبادت شروع ہو گئی. اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکار دیا حج کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ پکار لگائیں، لوگوں کو بلائیں، حج کے لیے بلائیں، میرے گھر کے لیے بلائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یا اللہ، یہاں بیابان میں کون میری آواز سننے والا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ آپ کا کام آواز لگانا ہے، آواز پہنچانا میرا کام. سو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اور اس آواز پہ آج بھی ہم لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف لپکتے ہیں. اور یہ لوگ جوک دک جوک مختلف عرب کے قبائل اللہ کے گھر کی طرف جانے لگے اور اللہ کے گھر کا حج کرنے لگے. اور اللہ کا گھر تمام اسنام سے پاک تھا، وہاں کوئی بت نہیں تھا، ایک اللہ کی بندگی تھی. دین ابراہیمی ہے ہی یہ کہ ایک اللہ کی طرف، اپنے اللہ کی طرف جھکو، ایک اللہ کو الہ مانو، ایک اللہ کو خالق مانو، ایک اللہ کو رازق مانو، ایک اللہ کو ہی اپنا شافی مانو، ایک اللہ کو ہی اپنا مالک مانو. یہ دین ابراہیمی کی تعلیم تھی جو کہ عربوں میں اس وقت راسخ تھی. لیکن ان میں سے ایک عرب جو کہ بعد میں کعبہ کا متولی بنا، عمرو بن لحی، یہ بیمار ہوا، یہ کعبہ کا متولی ہوا. اس کا اس سے پہلے قبیلہ جرہم والوں نے، جن کے پاس خانہ کعبہ کی خدمت تھی، وہ چھوڑ دی اور انہوں نے زمزم کا کنواں بھی پاٹ دیا. زمزم کا کنواں خشک ہو گیا اور اس کے اندر قبیلہ جرہم کے ایک سردار نے، جو خانہ کعبہ میں لوگ خدمت رکھا کرتے تھے، سونے چاندی کی شکل میں دیا کرتے تھے، اندر ڈالا کرتے تھے، اس نے وہ سارا کچھ خانہ کعبہ کے اندر رکھ کے اٹھا کے اور زمزم کے کنویں میں تمام مال و دولت خانہ کعبہ سے لے کے، اللہ کے گھر سے لے کے، کنویں کے اندر ڈال کے تمام مال و دولت اور اس کے علاوہ تلواریں، زرہیں، سب کچھ ڈال کے کنواں پاٹ دیا اور اس کو اوپر سے برابر کر دیا کہ اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو زمزم موجود نہیں تھا۔ عمر بن لحی نے نیا کام کیا، اس نے یہ کیا کہ بیمار ہوا، شام اپنے علاج کے لیے گیا، وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ مختلف بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے مختلف حاجتیں مانگتے ہیں، کوئی بارش مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے۔ وہ اس کو، اس کے نفس کو یہ چیز بڑی، شیطان نے اس کے نفس کو ابھارا اور اس کو یہ چیز اچھی لگی اور وہ کچھ بت اٹھا کے ادھر لے آیا اور اس نے خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ آہستہ 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 خانہ کعبہ بتوں کے ماجگاہ بن گیا۔ اب ہر قبیلہ اپنا بت جو ہے خانہ کعبہ میں رکھنے لگا، اور اس لیے رکھا جاتا تھا کہ مختلف قبائل آتے ہیں، جب اللہ کے گھر کا طواف کریں تو اپنے بتوں کی بھی زیارت کریں۔ تو اس طرح 360 بت خانہ کعبہ کے کچھ اندر اور کچھ باہر نصب کر دیے گئے، جن میں جو سب سے بڑا بت تھا اسے حبل کا نام، حبل کے نام سے مشہور تھا۔ حبل کا دایاں ہاتھ نہیں تھا تو دایاں ہاتھ سونے کا بنایا گیا، تو حبل کا دایاں ہاتھ سونے کا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف اور بھی بت تھے جو کہ لات، منات، عزہ، جو جس میں منات سب سے پرانا بت تھا۔ منات مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک جگہ تھی، ساحل کے پاس ایک علاقہ تھا قدید، وہاں پہ نصب تھا۔ جبکہ لات یہ طائف میں ایک مربع شکل کی چٹان تھی، اس کے اوپر ایک گھر بنا ہوا تھا، یہ لات یہ بت تھا۔ عزہ ایک درختوں کے جھنڈ کا نام تھا اور یہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، افرائیتم اللات والعزہ ومنات الثالثۃ الاخرى، کیا تم دیکھتے نہیں لات اور عزہ یہ کیا ہیں، کیا ہیں جن کی تم بندگی کرتے ہو، اور تیسرا جو کہ منات ہے وہ کیا ہے جن کی تم بندگی کرتے ہو؟ تو ناظرین، یہ وہ اس وقت ماحول تھا وہاں پہ، اور اتنی زیادہ پستی تھی کہ انہوں نے ایک نیا بت، اور وہ بھی ایک عجیب و غریب کہانی ہے، کہ وہ کہانی یہ کہ دو لوگ جو تھے، اصاف اور نائلہ، یہ یمن سے آئے حج کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کے اندر انہیں موقع ملا تو انہوں نے بدفعلی کا ارتکاب کر لیا، تنہائی ملی تو بدفعلی کا ارتکاب کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غضب اللہ کا غضب آ گیا اور ان کو پتھر بنا دیا گیا، اور عرب کی پستی اتنی تھی کہ اصاف اور نائلہ جو کہ پتھر کے بن گئے ہوئے تھے، ان کے بھی بت باہر رکھ لیے اور ان کی بھی پوجا شروع کر دی۔ اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، جب وہ دنیا میں تشریف لائے، اس وقت اللہ کا گھر بتوں سے ہٹا ہوا تھا۔ اللہ کا گھر کے اندر بھی بت تھے، باہر بھی بت تھے، اور شیطانیت ہر طرف تھی، بے راہ روی ہر طرف تھی، کسی طرف کوئی نیکی کا غلبہ نہیں تھا۔ اور یہ وہ عالم تھا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اشرف المخلوقات، جب اللہ سبحانہ وتعالی نے امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو انشاءاللہ ہم دوسرے پروگرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔